इस बारों का वैसे इंग्लिश में होता है, आज होगा या नहीं पता नहीं। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. آج چونکہ شعبان کی 30 ہمارے لحاظ سے اور بس تھوڑے وقت میں یعنی کتنی دیر ہے مغرب میں، ایک گھنٹے سے کم ہے نا، کتنے بجے مغرب ہے، ایک گھنٹے سے کم باقی ہے، تو ایک گھنٹے سے کم باقی ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. اس کے بارے میں گزشتہ کل طلبہ سے بات ہوئی تھی کہ رمضان سے پہلے اور رمضان میں خاص طور پر کن چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. آج خیال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے جو حدیث، جو بات ارشاد فرمائی تھی، اس کا تذکرہ کر لیں. اور پھر خیال یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ جب بڑوں کے کلام میں ایک چیز موجود ہے، ہے شیخ الحدیث مولانا زکریہ نور اللہ مرقدہ کی فضائل اعمال، تو بہت ہی مشہور، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت قبولیت عطا فرمائی. فضائل رمضان ہر جگہ پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، رمضان سے پہلے یا رمضان کے شروع میں، تو خیال یہ ہوا کہ اسی میں سے پڑھ لیں. اس لیے کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ سے ہی جڑتا ہے. چاہے مختلف مشائخ سے، اکابر سے تعلق رہا ہو، جن کا بھی رہا ہو، لیکن بہرحال حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سلسلے میں آتے ہیں، اور مشائخ کے یعنی ایک خاص، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام عطا فرمایا. اور ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کی وفات کے بعد جو پہلا رمضان یہاں گزرا تھا، اس میں بھی جو بعض بشارتیں تھیں خواب کے ذریعے سے، وہی تھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے، اور جیسے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے بھائی ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ، بہت عرصے تک خدمت کرتے رہے اور خدمت میں ہر وقت ساتھ ہوتے تھے، ویل چیئر وہ چلایا کرتے تھے بہت تیز تیز. تو دیکھا کہ وہ اس کونے سے، ہالوے کے اس طرف سے ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو لا رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ. ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ویل چیئر پر ہیں، حضرت کے کمرے میں تشریف لے گئے، اور وہاں اندر جب جانے لگے تو اندر کمرے میں وہاں ایک جگہ روکا، یعنی کوٹ اتارنا تھا یا کچھ اتارنا تھا یا کچھ لینا تھا، جہاں حضرت ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کپڑے رکھا کرتے تھے عام طور سے، تو وہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، کھڑے ہوئے، چند قدم اٹھا کر کے وہاں سے کچھ لینا ہے یا وہاں سے کچھ لے رہے تھے یا رکھ رہے تھے. تو کسی نے سہارا دینے کی کوشش کی کہ کہیں گر نہ جائیں، کہ ویل چیئر پر تھے، یعنی اتنا تو میں چل لیتا ہوں، حضرت شیخ نے فرمایا اتنا تو میں چل لیتا ہوں. پھر وہاں سے فوراً یہاں مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے اور اندر دیکھ کر مسکرا رہے تھے، خوشی کا اظہار فرما رہے تھے. بہرحال یہ ہمارے لیے ایک بشارت ہوتی ہے کہ اچھا ان اکابر کی توجہات بھی ہیں ہمارے اس مجمع پر. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جانے والوں کو بھی اطلاع ہوتی ہے کہ اچھا آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے سلسلہ چل رہا ہے، آپ نے جن لوگوں کی تربیت کی تھی، جن کو آپ نے آگے بڑھایا تھا، ان کا سلسلہ آگے چل رہا ہے اور یہ آپ ہی کے نام سے آگے یہ سلسلہ اور آپ ہی کے نامۂ اعمال میں سلسلہ وسط کا جاریہ کے سلسلہ چل رہا ہے. تو الحمدللہ اسی مناسبت سے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب فضائل اعمال اگرچہ صبح کی تعلیم میں تو انشاءاللہ پڑھی جائے گی, لیکن پھر بھی خیال یہ ہوا کہ اس کے شروع کا حصہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. بعضوں کی تو رمضان کی پہلی تاریخ ہے آج, اور ہماری شعبان کی 30 تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمتیں نازل فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دور کی نظر عطا فرمائی تھی. ایک ہوتا ہے کتاب علم, ایک ہوتا ہے کتابوں کے ساتھ تعلق مع اللہ والا علم, علم نبوت اور نور نبوت. یہ جتنے بھی مجتہدین اور بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں, مشائخ گزرے ہیں, ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں قسم کے علوم دیے تھے, علم نبوت بھی اور نور نبوت بھی, علوم ظاہرہ بھی اور علوم باطنہ بھی, اور تعلق مع اللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق والی نسبت. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ بسا اوقات ایک مسئلہ ایسا نظر آتا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے, وہ فرماتے نہیں نہیں ایسا نہیں, اس طرح ہونا چاہیے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آسمان میں کوئی بادل وغیرہ نہیں ہے, مطلع صاف ہے, تو پھر ایسا نہیں ہے کہ چند لوگ چاند دیکھ لیں اور گواہی دے دیں تو ان کی گواہی معتبر ہو جائے گی, بڑے مجمع کو نظر آنا چاہیے. اگر امام صاحب کی اس قول کو لے لیا جاتا تو دنیا میں انتشار شاید کافی حد تک ختم ہو جاتا, کہ دنیا کے کسی علاقے میں ٹیلیسکوپ وغیرہ لگا کر یہ جو بھی ہو, بہرحال ان کو چاند نظر آ جاتا ہے, وہ چند افراد دیکھتے ہیں, لاکھوں کو نظر نہیں آتا, وہیں رہنے والے لاکھوں افراد کو نظر نہیں آتا, چند لوگوں کو نظر آ جاتا ہے. اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لے لیا جاتا ہے تو انتشار ہی نہ ہوتا, پوری دنیا میں ایک طرح سے ایک اتفاق اور اتحاد کی ایک صورت پیدا ہو سکتی تھی. بہرحال یہ بڑوں کی باتیں تھیں جنہوں نے بہت گہرائی کے ساتھ کوئی مسئلہ اختیار کیا, لیکن بہرحال بعض دوسرے ائمہ کے اس میں اختلاف بھی ہے. سب نہیں کہتے کہ پورا بڑا مجمع ہونا ضروری ہے, تو جو حضرات اس پر عمل کرتے ہیں وہ دوسرے مسلک کے مطابق عمل کرتے ہیں. خیر, یہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے فضائل اعمال, اس کی پہلی میں حدیث پڑھ لیتا ہوں, شروع کا حصہ آج ابھی شروع کر دیتے ہیں, باقی تو انشاءاللہ صبح کی تعلیم کے وقت ہوتا رہے گا. عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک شهر مبارک شهر فيه ليلة خير من الف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له واعتقه من النار واستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنها لا غناء بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. ترجمہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے, بہت مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک رات ہے یعنی شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا. یہ رمضان کی ایک خصوصیت ہے کہ نفل عمل کا اجر فرض کے برابر ہو جائے یہ کبھی نہیں ہوتا. نفل نفل ہے, فرض فرض ہے. جنہوں نے احادیث پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ فرض رمضان کا روزہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ زندگی بھر بھی روزے نفل رکھتا رہے وہ رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت نہیں پا سکتا. فرض کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, لیکن رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ نفل کی فضیلت بھی, نفل عمل کی فضیلت بھی اس کے فرض کے برابر ہو جاتی ہے. تو یہ رمضان ہی کی خصوصیت ہے, ورنہ غیر رمضان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نفل کی فضیلت اتنی بڑھ جائے. چاہے نفل انسان کئی گنا زیادہ پڑھ لے لیکن نفل نفل ہے, فرض کا مقام بہت اونچا ہے. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری مدظ اللہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے یہاں رمضان میں ایک مرتبہ راندیر کے شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد اللہ صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ نفل کی فضیلت فرض کے برابر ہو جاتی ہے اس کو ایک مثال سے سمجھو. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کسی جگہ کبھی اعلان ہو جائے کہ جس کے پاس جو بھی لوہا ہے آج کے لیے 24 گھنٹے دیے جاتے ہیں کہ لوہے کی قیمت سونے کے برابر کر دی جاتی ہے, لوہے کی قیمت سونے کے برابر کر دی جاتی ہے, تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے پاس جہاں سے جو بھی لوہا ملے گا, اب وہ لوہا تو کچرے میں بھی ہوتا ہے, وہاں سے بھی اٹھا کر لے جائیں گے, یہاں تک کہ اپنی کھڑکیوں میں بھی اگر لوہا لگا ہوگا, دروازوں میں لوہا لگا ہوگا, وہ بھی نکال کر لے جائیں گے کہ اچھا ابھی تو ہم توڑ کے لے جائیں تو قیمت تو مل جائے گی, بعد میں بناتے رہیں گے دیکھا جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح رمضان کے مہینے میں نفل کی فضیلت جو فرض کے برابر کر دی گئی ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ لوہے کی قیمت سونے کے برابر ہو. لوہے کی پھر بھی کوئی اہمیت ہے, قیمت ہے, اور سونا تو بہت زیادہ قیمتی چیز ہے, اور ظاہر ہے کہ وہاں پر انسان اپنے گھر کو, کھڑکیوں کو, دیواروں کو اگر توڑ بھی رہا ہے تو ظاہر ہے نقصان کر رہا ہے, یہاں تو فائدہ ہی فائدہ ہے, جتنا کریں گے فائدہ ہی فائدہ ہے, کچھ دینا نہیں پڑ رہا ہمیں, بس لینا ہی لینا ہے. اس لیے کہ انسان تھوڑی سی مشقت تو ہے, دل نہیں چاہتا, مشقت ہے, دل چاہ رہا ہے کہ اچھا یہ کر لیں, لیکن دل تو ایسی چیز ہے کہ جس چیز میں انسان لگا لے اس طرف انسان کا دل لگ جاتا ہے. القلب کا طفلی, وہ علامہ بصیری کا جو شعر ہے کہ بچہ, یہ دل تو ایسا ہے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے, چھوٹا بچہ جب تک دودھ پیتا ہے اس کو دودھ ہی میں مزہ آتا ہے, اس کو کھانا کھانے سے دلچسپی نہیں ہوتی, اس کو ہاتھ میں کوئی کھانا دے دو تو وہ نہیں کھائے گا, اس کو دودھ ہی پینا ہے. اب 2 سال کی عمر ہونے والی ہے اور ماں یہ کہتی ہے نہیں بچے کو دودھ ہی پسند ہے, بس دودھ ہی پلاتے رہو, تو ظاہر ہے وہ بچہ دودھ ہی پر رہے گا. ایک مرتبہ جب کھانا کھانے لگ جاتا ہے اور کھانے کے ساتھ اس کو دلچسپی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کو دودھ پر گزارا کرنے کا کہو تو نہیں کرے گا, نہیں, اب تو مجھے کھانا ہی کھانا ہے. اور جیسے اچھے اچھے کھانے ہم کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں, اب اس کے بعد وہ بچپن والے کھانے کبھی 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 چکھ کے دیکھنا کیسے لگتے ہیں, دودھ اور اس کے ساتھ بس تھوڑا سا کچھ ملا دیا یا بالکل پھیکا پھیکا کھانا, وہ بچپن میں جو کھانا بہت اچھا لگتا تھا جب تم لوگ 1 یا 2 سال کے تھے اس وقت جو کھایا تھا, اب وہ نہیں اچھا لگے گا. تو ہماری مثال ایسی ہے, جس چیز کا اپنے آپ کو انسان اپنے دل کو عادی کر لے گا اس کے ساتھ انسان کو دل لگنے لگ جائے گا. ہم اگر یہ عادی کر لیں اپنے آپ کو کہ اچھا یہ عبادت ہے, اچھا اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو رہی ہے, اللہ کی رحمتیں حاصل ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ دلچسپی ہو جائے گی تو پھر اس میں انسان کو دلچسپی ہوگی اور اسی میں مزہ آئے گا. یہ تو انسان کا عادت کرنے کی بات ہے, جس کی عادت کر لے. تو بہرحال رمضان کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کر لے کہ اچھا مجھے اب اعمال صالحہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے اور فضول اور بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جتنی بھی بیکار چیزیں ہیں, فضولیات ہیں, ان کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرے گا رمضان کے مہینے میں ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا, اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے, اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخاری کرنے کا ہے. اس مہینے میں مؤمن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا, اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا, مگر اس روزہ دار کے ثواب میں کچھ کم نہ کیا جائے گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر یہ موقوف نہیں ہے, یعنی یہ ثواب ایسا نہیں ہے کہ کھانا کھلائے پیٹ بھر کے تبھی ملے گا، پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام خادم وغیرہ کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ اور چار چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو۔ وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری تو دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس روایت کی سند میں کچھ کلام کیا گیا ہے، ہمارے بعض جو آج کل کے مجتہدین کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں روایت ضعیف ہے، قابل عمل نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے بیچاروں نے سمجھا ہی نہیں کہ ضعیف کس کو کہتے ہیں اور ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، موضوع کیا ہوتی ہے، صحیح کیا ہوتی ہے۔ وہ لغت میں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ صحیح کا ترجمہ یہ ہے اور ضعیف کا ترجمہ یہ ہے، لیکن پھر بھی اگر اس ترجمے کو بھی دیکھیں تب بھی ان کو تھوڑی سی بات سمجھ آنی چاہیے۔ لیکن یہ تو حدیث کی اصطلاحات ہیں، محدثین کی اصطلاحات ہیں کہ حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، حدیث حسن کیا ہوتی ہے، حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے، حدیث موضوع کیا ہوتی ہے، صحیح کی اقسام ہیں، حسن کی اقسام ہیں۔ تو بہرحال مختلف اقسام اور اس کے درجات ہیں، یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ بیچارے جو لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے وہ سوچتے ہیں حدیث ضعیف ہے، اچھا چھوڑ دو، تو پھر اس میں اور جو بنائی ہوئی حدیث جس کو موضوع حدیث کہتے ہیں اس میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ بہرحال یہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ رمضان میں کسی عمل کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، حدیث تو ضعیف ہے تو ہم کیسے اس پر عمل کریں۔ محدثین نے لکھا ہوا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اجماع نقل کیا ہے کہ محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ جو حدیث ضعیف ہو فضائل میں اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا اجماع ہو، باہر بعضوں کا اختلاف تو ہے، انہوں نے اجماع کہہ دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جمہور محدثین اور ہمارے تمام محدثین کا ایک جو سلسلہ ہے ان کا عمل اسی پر رہا ہے کہ ضعیف روایات جب فضائل اعمال کے سلسلے میں، شرعی حکم کے لحاظ سے نہیں، جائز ناجائز حلال حرام کا مسئلہ ہو، لیکن فضائل اعمال کے سلسلے میں ضعیف روایت پر عمل کیا جاتا ہے اور وہ قابل قبول ہوتی ہیں، ہمیشہ سے اس پر عمل کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم امت کا تعامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک اگر دیکھیں، صلحاء امت کا تعامل ابھی بھی عام طبقے میں بھی اور صلحاء میں بھی ہم دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اعمال صالحہ رمضان کے مہینے میں اعمال صالحہ میں لوگ اضافہ کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اضافہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس میں فضیلت بڑھ رہی ہے۔ اب فضیلت بڑھنے کی روایت کہاں ملتی ہے؟ یہ روایت ہے جس میں آتا ہے 70 گنا فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال یہ روایت ہمارے لحاظ سے تو قابل عمل ہے، اور جو حضرات لفظی ترجمے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں ضعیف کا ترجمہ ہے کمزور حدیث، تو وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث قابل عمل نہیں۔ بہرحال یہ حدیث قابل عمل ہے اور اس پر محدثانہ بہت کچھ تفصیلات ملتی ہیں۔ آگے تشریح میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محدثین رحمہم اللہ کو اس کے بعض شروعات میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات معید ہیں۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی اخیر تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس وعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر، کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے، ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا، اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالیٰ حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا، اس میں کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی 20 رکعت سے کم تراویح کا قائل کبھی نہیں رہا۔ ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی حرمین میں، کسی کا سوال آیا تھا کہ حرمین میں جب 10 ہوتی ہیں تو ہم کیوں 20 پڑھتے ہیں، تو حرمین میں بھی ہمیشہ کی تاریخ میں، ہمیشہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہمیشہ تاریخ میں یہ رہا ہے کہ حرمین میں ہمیشہ 20 رکعت ہوتی تھیں۔ یہ تو کووڈ کی فضائل میں سے، یا کووڈ کی جو نئی چیزیں کووڈ کے زمانے میں وجود میں آئی اس میں سے ایک چیز یہ بھی وجود میں آئی کہ تراویح 20 رکعت سے 10 رکعت کر دی انہوں نے، ورنہ ہمیشہ 20 رکعت ہوتی تھیں۔ اور ان کے ذہن میں اس کی مصلحت یہ تھی، اب ہمیں سمجھ میں آئی یا نہ آئے ظاہر ہے ہر ایک کی سوچ مختلف ہوتی ہے، ان کے ذہن میں اس کی مصلحت یہ تھی کہ 20 رکعت اگر پڑھیں گے تو کووڈ ہو جائے گا، تو اس لیے 10 رکعت کر دو اس کو۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ان کے سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو 20 رکعت سے 10 رکعت کر دیا، کووڈ تو گیا لیکن تراویح 10 رکعت ہی رہی۔ یہ خیر کچھ لوگوں کا پیچھے سے دباؤ ہوگا، پریشر ہوگا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو خیر ہمیشہ سے 20 رکعت تراویح کا معمول امت میں رہا ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ماتبہ طب السنہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری سنت رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہو وہاں تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا حرج بھی نہ ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا۔ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے، اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم کس قدر اہتمام کرتے ہیں اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو گئی، اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو ہی جایا کرتی ہے، گویا سحر کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ محتم بشان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا، کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادائے ناقص فرمایا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں ہے۔ بظاہر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی ہے، جماعت اکثروں کے افطار کے نظر اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کے افطار کے نظر ہو جاتی ہے، اور رکعت اولا یا تکبیر اولا کا تو ذکر ہی کیا، اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہمارے نماز کا حال ہے جو اہم ترین فرائض میں سے ہیں، ایک فرض کے بدلے میں 3 کو ضائع کیا، یہ تو اکثر ہیں، ورنہ ظہر کی نماز قیلولہ کی نظر، عصر کی جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی نظر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا جاتا ہے۔ جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اشراق اور چاشت تو رمضان المبارک میں سونے کی نظر ہو ہی جاتے ہیں، اوابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی روزہ کھولا ہے اور آئندہ تراویح کا سہم ہے، اور تہجد کا وقت تو ہے ہی عین سحر کھانے کا وقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں۔ یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہیں، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں، کہ جن کے لیے انہی اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو متعدد رمضانوں میں دیکھا کہ باوجود ضعف اور پیرانہ سالی کے مغرب کے بعد نوافل میں سوا پارہ پڑھنا یا سنانا اور اس کے بعد آدھ گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان میں قیام کے تقریباً سوا دو گھنٹے تراویح میں خرچ ہوتے تھے اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً تین گھنٹے عشاء اور تراویح سے فراغت ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ حسب اختلاف موسم دو تین گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے اور صبح سے ایک گھنٹہ قبل سحر تناول فرماتے۔ اس کے بعد صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ اسفار یعنی چاندنی میں صبح کی روشنی میں صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک مراقب رہتے اور اشراق کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد تقریباً گرمیوں میں ایک بجے تک بذل المجہود تحریر فرماتے، ڈاک وغیرہ ملاحظہ فرما کے جواب لکھاتے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز تک آرام فرماتے، ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے، عصر سے مغرب تک تسبیح میں مشغول رہتے اور حاضرین سے بات چیت بھی فرماتے۔ بذل المجہود ختم ہونے کے بعد صبح کا کچھ حصہ تلاوت اور کچھ حصہ کتب بینی۔ بذل المجہود وفاء الوفاء زیادہ تر اس وقت زیر نظر رہتی تھی۔ یہ اس پر تھا کہ رمضان المبارک میں معمولات میں کوئی خاص تغیر نہ تھا، کہ نوافل کا یہ معمول دائمی تھا اور نوافل مذکورہ کا تمام سال بھی اہتمام رہتا تھا۔ البتہ رکعات کے طول میں رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا تھا، ورنہ جن اکابر کے یہاں رمضان المبارک کے خاص معمولات مستقل تھے ان کا اتباع تو ہر شخص سے نبھنا بھی مشکل ہے۔ حیات اقدس مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے اور یکے بعد دیگر متفرق حفاظ سے کلام مجید ہی سنتے رہتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری قدس سر رہو کے یہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ دن رات تلاوت ہی کا ہوتا تھا، اس میں ڈاک بھی بند اور ملاقات بھی ذرا گوارا نہ تھی۔ بعض مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سادی چائے کے ایک دو فنجان نوش فرمائیں اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کریں۔ بزرگوں کے معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تعریفی فقرہ ان پر کہہ دیا جائے، بلکہ اس لیے ہیں کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے اور حتی الوسع پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے کہ ہر لائن اپنے مخصوص امتیازات میں دوسرے پر فائق ہے۔ جو لوگ دنیاوی مشاغل سے مجبور نہیں ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ 11 مہینے ضائع کر دینے کے بعد ایک مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لیں۔ ملازم پیشہ حضرات جو 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہیں، اگر صبح سے 10 بجے تک کم از کم رمضان المبارک کا مہینہ تلاوت میں خرچ کر دیں تو کیا دقت ہے؟ آخر دنیاوی ضروریات کے لیے تو دفتر کے علاوہ اوقات میں وقت نکالا ہی جاتا ہے، اور کھیتی کرنے والے تو نہ کسی کے نوکر، نہ اوقات کے تغیر میں ان کو ایسی پابندی کہ اس کو بدل نہ سکیں یا کھیتی پر بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکیں، اور تاجروں کے لیے تو اس میں کوئی دقت ہی نہیں کہ اس مبارک مہینے میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دیں یا کم از کم دکان ہی پر تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہا کریں۔ یہ اس مبارک مہینے کو کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی ہیں، چنانچہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کے تمام اسی ماہ میں نازل ہوا اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفے اسی ماہ کی 1 یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو توریت 6 رمضان المبارک کو عطا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے اور مشائخ کا معمول۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہر سال رمضان المبارک میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کے ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور سے طریقہ رائج ہے اس کا استحباب نکالا ہے۔ بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے کرے، اور وہاں جو وقت تلاوت سے بچے اور ہاں جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں چار چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا اور اس مہینے میں ان کی کثرت کا حکم فرمایا۔ نمبر ایک کلمہ طیبہ، نمبر دو استغفار، نمبر تین جنت کے حصول، اور نمبر چار دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اس لیے جتنا وقت بھی مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا سعادت سمجھے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ کیا دقت ہے کہ اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کا ورد رہے اور کل کو کہنے کا منہ باقی رہے، گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کچھ خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمائے۔ اولاً یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق و شوق سے برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مار دھاڑ پکار، جیسا کہ لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اتفاق سے سحر نہ کھائی گئی تو صبح ہی سے روزے کا سوگ شروع ہو گیا، اسی طرح رات کی تراویح میں اگر دقت ہو تو اس کو بڑی بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے، اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھیں کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دنیاوی معمولی اغراض کی بدولت کھانا پینا راحت و آرام سب چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا رضا الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی وقعت ہو سکتی ہے؟ کوئی اس میں اہم چیز جو ہے وہ، یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بڑی چیز آ رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے یا کوئی اہم موقع ہے، تو ہم لوگوں کی فکر اور سوچ بڑھ جاتی ہے، وہ اچھا ہمیں کچھ کرنا ہے۔ بعض لوگ سوچتے زیادہ کرتے کم ہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہ ٹھیک ہے کام میں لگے رہنا ہے اور وقت ضائع نہیں کرنا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ خوشی سے کرو جو کرنا ہے، یعنی کہ بوجھ سمجھ کر اچھا مجھے کرنا ہے کچھ کرنا ہے اور بوجھ سمجھ کر کریں، خوشی سے انسان کرے، یہ سوچے کہ نہیں اس کے بدلے میں۔ اور واقعتاً ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے تو آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ جو سکون اور راحت ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور اس کے علاوہ جو اور مزید دنیا میں انعامات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہے، آخرت میں جو ملے گا وہ تو آخرت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال، یعنی ایسا نہیں ہے کہ، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انعام اور کچھ نہ کچھ بدلہ ضرور دیتے ہیں، اور وہ تو دنیا میں انسان حاصل کرتا ہے اور اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام دیا ہے، تو بہرحال فائدہ ہی فائدہ ہے ہمارا، اس کو انسان خوشی سے برداشت کرے۔ پھر ارشاد ہے کہ یہ غمخاری کا مہینہ ہے، یعنی غربا مساکین کے ساتھ مدارات کا برتاؤ کرنا، اگر 10 چیزیں اپنے افطاری کے لیے تیار کی ہیں تو 2-4 غربا کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوات یعنی برابری ہی ہوتی، غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطار و سحر کے کھانے میں غربا کا حصہ بھی ضرور لگانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم امت کے لیے عملی نمونہ اور دین کے ہر جز کو اس قدر واضح طور پر عمل فرما کر دکھلا گئے کہ اب ہر نیک کام کے لیے ان کی شاہراہ عمل کھلی ہوئی ہے۔ ایثار و غمخاری کے باب میں ان حضرات کا اتباع بھی دل گردے والے کا کام ہے۔ سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں جن کو دیکھ کر بجز حیرت کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک واقعہ مثالاً لکھتا ہوں۔ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچزاد بھائی کو تلاش کرنے چلا، اور اس خیال سے پانی کا مشکیزہ بھی لے گیا کہ اگر اس میں کچھ رمق باقی ہوئی تو پانی پلا دوں گا اور ہاتھ منہ دھوؤں گا۔ وہ اتفاق سے پڑے ہوئے ملے، میں نے ان سے پانی کو پوچھا، انہوں نے اشارے سے مانگا، اتنے میں برابر سے زخمی نے آہ کی۔ چچزاد بھائی نے پانی پینے سے پہلے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا، اس کے پاس گیا اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی پیاسے ہیں اور پانی مانگتے ہیں، کہ اتنے میں ان کے پاس والے نے اشارہ کر دیا، انہوں نے بھی خود پانی پینے سے قبل اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا، اتنے میں وہاں پہنچا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی، واپس دوسرے صاحب کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے، اور لوٹ کر چچزاد بھائی کے پاس آیا تو دیکھا کہ ان کا بھی وصال ہو گیا ہے۔ یہ ہیں تمہارے اسلاف کے ایثار کے خود تمہارے اسلاف کے ایثار کہ خود پیاسے جان دے دی اور نبی بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا، رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم ورزقنا اتباعہم، آمین۔ روح البیان میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے جامع صغیر اور سخاوی کے مقاصد سے بروایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں، جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے تو فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث سے نقل کیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو شب باشی کی جگہ دے دے، حق تعالی شانہ قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر ماہ 1000 درہم خرچ کیا کرتے تھے۔ یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر ماہ 1000 درہم خرچ کیا کرتے تھے، تو حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، یحییٰ نے میری دنیا کی کفایت کی، تو اپنے لطف سے اس کی آخرت کی کفایت فرما۔ جب یحییٰ برمکی کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری، انہوں نے کہا سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی بدولت مغفرت ہو گئی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں، روزانہ 50 آدمیوں کے روزہ افطار کرانے کا اہتمام کرتے تھے۔ افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالی شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے ہی۔ اور بھی بہت سی روایات میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ رمضان کے 3 حصے کیے گئے، جیسا کہ مضمون بالا سے معلوم ہوا، بندہ ناچیز کے خیال میں 3 حصے رحمت، مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان فرق یہ ہے کہ آدمی تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش ہو جاتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو معمولی گنہگار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے، تیسرے وہ جو زیادہ گنہگار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے لیے ابتدائی سے رحمت تھی ان کے گناہ بخشے بخشائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا، ان کے لیے رحمتوں کے کس قدر انبار ہوں گے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی کہ آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں تخفیف رکھیں، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزے دار ہیں، کام کی زیادتی سے ان کے روزوں کو دقت ہوگی، البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مضائقہ نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگامی ملازم ایک آدھ بڑھا لے، مگر جب ہی کہ ملازم روزے دار بھی ہو، ورنہ اس کے لیے رمضان بے رمضان برابر ہے۔ اور اس ظلم و بے غیرتی کا تو ذکر ہی کیا کہ خود روزہ خور ہو کر بے حیا منہ سے روزے دار ملازموں سے کام لے، اور نماز روزے کی وجہ سے اگر تعمیل میں کچھ تساہل ہو تو برسنے لگے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، عن قریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی مصیبت کی جگہ لوٹ کر جائیں گے، مراد جہنم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ اول کلمہ شہادت، احادیث میں اس کو افضل الذکر ارشاد فرمایا ہے، مشکات میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں، وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا، موسیٰ، اگر تو ساتوں آسمان اور اس کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور ساتوں زمین ایک پرلے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی جھک جائے گا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمے کو کہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی، بشرطے کہ کہنے والا کبائر سے بچے۔ عادت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ضرورت عامہ کی چیز کو کثرت سے مرحمت فرماتے ہیں۔ دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام ہوتی ہے۔ مثلاً پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے، حق تعالی شانہ کی بے پایا رحمت نے اس کو کس قدر عام کر رکھا ہے، اور کیمیا جیسی لغو اور بیکار چیز کو عنقا کر دیا۔ اسی طرح کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے، متعدد احادیث سے اس کی تمام اذکار پر فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس کو سب سے زیادہ عام کر رکھا ہے کہ کوئی محروم نہ رہے، پھر بھی اگر کوئی محروم رہے تو اس کی بدبختی ہے۔ بالجملہ بہت سی احادیث اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں جن کو اختصاراً ترک کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کی حدیث میں ترغیب آئی ہے وہ ہے استغفار۔ احادیث میں استغفار کی بھی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے، حق تعالی شانہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں اور ایسی طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی گنہگار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ ایک حدیث قریب آنے والی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیز کے مانگنے کا امر فرمایا، جن کے بغیر چارہ ہی نہیں، جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی مرحمت فرمائے اور تمہیں بھی، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔باقی انشاءاللہ جو رمضان کے متعلق جو مزید ہدایت تو انشاءاللہ وہ چلتی رہے گی سلسلہ۔ تراویح کا وقت، تراویح کے بعد ہمارا مختصر بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے حاضرین میں سے کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر لیں، اور پھر اگر جو لوگ مکسلر پہ آن لائن شامل ہوتے ہیں ان کا کوئی سوال ہوتا ہے تو ان کے سوالات لے لیتے ہیں۔ اس کو ہم زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتے سوال جواب کو، ضرورت کے لیے ہے کہ اچھا کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی ضرورت کی چیز ہے یا عام لوگوں کے فائدے کی کوئی چیز ہے اس کا تذکرہ ہو، تو ان چیزوں سے یعنی تاکہ لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور عام فائدے کی کوئی بات بھی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اور اصل چیز انفرادی اعمال ہیں کہ اپنے اپنے طور سے انفرادی اعمال، اس میں اپنے اوقات کو استعمال کرنا، یہ اصل چیز ہے اور وہی اصل رمضان میں جو سیکھنی ہے۔ باقی انشاءاللہ اس پر کل بات کر لیں گے۔